المعيد الغني الحميد ذي اللف الواسع والعقاب الشديد والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يا سلام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا، نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ و بارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اسلام کی وہ برگزیدہ ہستیاں کہ جن کی خدمت اور جن کی بے بہا اور ناقابل بیان محنت و مشقت اور کوششوں سے دین اسلام محفوظ ہوا، اور بانی اسلام جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدمت دین میں جو کٹھن سے کٹھن مراحل، جس کو بیان کرنے سے زبان قاصر ہے، اور ایک انسان اتنے صدموں سے دوچار ہو جائے یہ کسی اور میں نظر نہیں آتا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات دینیہ کی ابتلاء، آزمائش اور پریشانی میں جو ہستیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے غمگساری کا اور حضور سید عالم کے مشن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر کو تسکین اور ٹھنڈک اور قرار دینے کا ذریعہ بنی، اور اسلام کے اس مبارک مشن کو آگے بڑھانے کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حوصلے کو بڑھانے میں اور آپ کے لیے تسلی اور آپ کے لیے اطمینان کا باعث بنی، ان میں سب سے بڑی ہستیوں میں ذکر ہماری ماں ام المومنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا آتا ہے. امت کو چاہیے کہ ان ہستیوں کے ناموں سے، ان کے کمالات سے اور ان کی عظمتوں سے اپنے آپ کو ہمیشہ روشناس، آگاہ اور متعارف اور جاننے والا رکھے، کیونکہ جس خطرناک دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ دور جہاں سیاسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے انتہائی انحطاط اور بربادی کے دہانے پر پہنچا ہوا دور ہے، وہیں پر عقیدے اور ایمان اور یقین کے حوالے سے دجالیت، حرص، لالچ، سراسر دنیا پرستی، آخرت اور رب کو فراموش کرنا اور اپنی منزل کو بھول کر ہر چیز دنیا کو سمجھنا، تو اس حرص والے دور کے اندر جہاں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ظلمت ہی ظلمت ہے، اس میں ہمارے ایمان جو اصل دین ہے اس کو، اس کے چراغ کو روشن رکھنے کے لیے اور اس ایمان کی بقا اور لذت کو زبانوں پر باقی رکھنے کے لیے جو سب سے بڑی ایکسرسائز اور عملی مشق اور سب سے بڑی توانائی جو ایمان کو دیتی ہے، وہ ان نفوس قدسیہ اور ان پاکیزہ ہستیوں کا ذکر ہے. جہاں ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ کے مسائل کو ازبر یاد کرتے ہیں اور کرنا چاہیے اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں، ہونا چاہیے، لیکن عبادت اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے چند مسائل ہیں، یعنی پہلے تو جس طرح وہ عبادت ادا کرنی ہے ان مسائل کو جانا جائے، پھر اس کے بعد اس کی وہ ادا کیا جائے، لیکن اس سے پہلے ضروری یہ ہے کہ جب ہم وہ عبادت کا یا اس حکم کا علم حاصل کر رہے ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں تو ساتھ ہی لازم یہ ہے کہ ہماری نیت، ہمارا شوق اور باطنی جذبہ بھی ہمارے اس ظاہری بدنی حرکت کے ساتھ اور زبانی کلمات کے ساتھ جڑا ہو، تو دلوں کو رب کی طرف راغب کرنے کے لیے اور دلوں کو اللہ کی یاد سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اور زبانوں کو دل تک اور دل کو زبان تک لانے کے لیے اور باطنی شوق کو عبادت کے لیے اجاگر کرنے کے لیے بہت بڑا وظیفہ ان وظائف میں سے ان صالحین کا ذکر ہے، اور ان میں سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی ہے۔ آپ کا وصال مبارک رمضان شریف میں ہوا، اس لیے ہم نے گزشتہ جمعہ خاتون جنت سید النساء العالمین سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے فضائل میں ذکر کیا تھا، اور اب ہم سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور آپ کے احوال کے حوالے سے چند باتیں ذکر کر کے اپنے اندر ایمانی زندگی پائیں گے اور اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کرنے کے لیے ان ہستیوں کی یادوں کو اپنے دلوں کے اندر اجاگر کریں گے کہ اسلام کی یہ چھت اور اسلام کا یہ سایہ جس وجود پر قائم ہے، ان وجود میں یہ ہستیاں جن میں سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں اپنی سستی اور کاہلی سے نکل کر ان ہستیوں کی بارگاہ تک ذوق کے ساتھ پہنچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یوں تو رات کو الحمدللہ ہم قرآن سے متعلق ایک علمی درس اور تاریخی سلسلے کو بیان کر رہے ہیں، اشرائے رحمت کے ساتھ ساتھ مغفرت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نے متعدد ازواج رہی ہیں اور وہ اللہ کے حکم سے تھی۔ کوئی یہ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ ازواج کیوں ہیں، تو میں کہوں گا کہ پھر آپ کے لیے چار کی اجازت کیوں ہے، اور چار تو چھوڑیے، آپ کے لیے ایک کی اجازت کیوں ہے؟ ایک اجنبی عورت جس کو دیکھنا، جس کے قریب جانا آپ کے لیے ناجائز اور حرام ہے، لیکن دو بولیاں بولی جاتی ہے گواہوں کے سامنے تو وہ عورت کو دیکھنا اور اس کے قریب جانا حلال ہو جاتا ہے، تو کوئی سوچے ذرا عقل سے کہ ایسی ان بولیوں میں کیا کمال ہے کہ میں نے تجھے اپنے آپ کو تیرے نکاح میں دیا اور میں نے تجھے اپنے نکاح میں لیا بعوض یہ مہر کے، ان بولیوں میں ایسا کیا کمال ہے کہ حرام رشتہ حلال ہو جاتا ہے؟ سوچنے کی بات، جس کو دیکھنا حرام تھا اب دیکھنا جائز ہو جاتا ہے، جس کے قریب جانا حرام تھا اب جانا جائز ہو جاتا ہے۔ تو عقل سے بندہ اگر سوچے تو ان دو بولیوں میں کیا ہے کہ میں نے تجھے اپنے نکاح میں دیا، اس نے کہا میں نے اپنے نکاح میں لیا، اس مہر کے عوض ان گواہوں کی موجودگی میں، تو اس الفاظ میں ایسی کیا تاثیر ہے کہ جو حرام رشتہ تھا وہ حلال ہو گیا؟ تو الفاظوں میں تاثیر نہیں ہے، یہ رب نے طریقہ یہ بتایا ہے۔ تو لہذا ایک بیوی بھی اگر حلال ہو رہی ہے تو وہ اللہ کی وجہ سے ہو رہی ہے، اللہ کے بتائے سے ہو۔ پھر فرمایا کہ جناب جو آگے استطاعت اور آگے ایک سے زیادہ نکاح رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کے تمام حقوق روحانی، فکری، بدنی، مادی سب پیش کر سکتا ہے تو وہ ایک نہیں دو کرے، مثنا و ثلاثہ و رباع، دو دو کرے، تین تین کرے، چار چار کرے، قرآن نے اجازت دی۔ لیکن اس کے بعد اگر وہ انصاف نہ کر سکے دو میں، تین میں، چار میں برابر رکھنے میں، تو اللہ نے فرما کر تم عدل نہ کر سکو تو پھر تمہارے لیے ایک ہے۔ تو پتا چلا قانون یہ بنا کہ حرام رشتے اللہ ہی کی مرضی سے حلال ہوتے ہیں اور حلال رشتے اللہ ہی کی نافرمانی سے حرام ہوتے ہیں۔ تو اصل چیز ہے اللہ رب العالمین کا حکم۔ تو لہذا جس طرح عام انسان کے لیے اللہ رب العالمین جل وعلا نے بعض ممنوع اور حرام رشتوں کو ان بولیوں کے ذریعے حلال کر دیا ہے، اسی طرح انبیاء کرام کا جہاں دیگر اوصاف میں ان کا اختصاص، مرتبہ اور مقام سب سے بلند ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ دین کی بے شمار صورتیں اور دین کی بے شمار جہتیں وابستہ ہوتی ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کے لیے خاص خصوصیات اور ان کے خاص مرتبے رکھتا ہے، ان میں سے ان کی ازواج کا کثرت کے ساتھ ہو جانا یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، ان کی ذاتی مرضی یا دنیاوی جو سلسلہ شادی کا ہوتا ہے یہ اس سے مقصود نہیں ہوتا۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو میں نے ایک بہت بڑے سوال کا جواب دے دیا یہاں پر، جو دین کے دشمن کرتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور سید عالم کے متعدد شادیوں کے پیچھے آپ کے مشن کا بہت بڑا ہاتھ ہے، کہیں پر سیاسی ضرورت ہے، کہیں سماجی ضرورت ہے، کہیں برادری ضرورت ہے، اس پر ہم نے تفصیلی گفتگو کی ہے، وقت یہاں پر نہیں، آگے بڑھنا چاہوں گا، صرف اشارہ دیتے ہوئے کہ حضور کی 11 ازواج کن سے کیوں شادی ہوئی ہے، صرف اگر آپ اس کو پڑھ لیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کے پیچھے وہ نفسانی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے دین کی خدمت کا ایک بہت بڑا حصہ موجود ہے۔ قبائل کو قریب لانا ہے، زبانوں کو قریب لانا ہے، علاقے والوں کو قریب لانا ہے، اور اسلام کے مشن کو پھیلانے کے لیے جہاں دیگر صورتوں کے ذریعے اپنی ہمدردی، اپنا غلبہ، اپنا پیغام خطے تک پہنچانا ہے، وہیں رشتے کی اس پاکیزہ صورت کے اندر نکاح کے ذریعے وہاں پہنچنا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کے اندر سماجی، سیاسی، معاشرتی بے شمار حکمتیں ہیں جو آپ کی متعدد ایک سے زیادہ نکاح کی صورت کو واضح کرتے ہیں۔ ایک مثال صرف دیتا ہوں، قبیلہ بنو مستلق کو دیکھا جائے تو یہ بڑا جنگجو قبیلہ تھا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ جنگ ہوئی، کیونکہ یہ مدینے پر حملہ کرنے والے تھے، جنگ بڑی خطرناک قسم کی تھی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے غلبہ عطا فرمایا، تو جو اس قبیلے کا سردار تھا حارث، جب اس نے جنگ کو ہارتا ہوا دیکھا تو اس نے اپنی طرف سے ایک ترکیب چلی، اپنے غلام کو کہا یہ جو میرے جتنے قیمتی ساز و سامان ہیں اور میری جتنی قیمتی سواریاں ہیں ان سب کو لے جا، اور جلدی جلدی وہ فلاں علاقہ جو ہے نا وہاں پہاڑی کے پیچھے تو چھپا دے، میں بس یہاں سے بھاگتا ہوں کیونکہ اب میں ہار گیا ہوں، میں بھاگ کر اسی جگہ پر تجھے مل جاؤں گا اور اس کے بعد تو میرے ساتھ چلنا، جو بقیہ زندگی رہ گئی ہم آرام سے گزاریں گے۔ یہ پوری لمبی چوڑی بحث کے 2-3 لفظوں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، گھر جا کر رمضان شریف موبائل دیکھنا، یوٹیوب دیکھنے کے لیے نہیں ہے، ان چیزوں کو پڑھنے کے لیے گھر جا کر میں اور آپ مطالعہ کریں، غزوہ بنی مستلق، ایمان مضبوط ہوگا اس سے، اور سب سے پہلے سیاسی ڈیبیٹ دیکھنا چھوڑ دیں، رمضان شریف سکون سے گزاریں، سب ٹی وی پر فراڈ ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، جب تک سیٹ کے اوپر ہے تو اینکر بھی کہتا ہے واہ واہ، جب اتر جاتا ہے تو بلاگر اور وہی اینکر اس کے جھوٹ بیان کر رہا ہوتا ہے، تو یہ جھوٹ کی گندگی سے نکلیں، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف آئیں، سچ کی طرف آئیں، رمضان کے لیے نہیں، میں اور آپ ہمیشہ کے لیے اللہ کی طرف آئیں۔ یہ سیاستدانوں سے جو جھوٹوں سے آپ نے دل لگایا چھوڑیں، یہ سب جہاں جوتے چھوڑ کر آتے ہیں نا تو جوتوں کو بندہ بیٹھ تک نہیں لاتا، ان کی حیثیت جوتوں والی ہے، دل میں رکھنے والی نہیں ہے، دل میں رکھنے والی حیثیت اللہ اس کے رسول کی ہے۔ خدا را یہ امت صرف ان سیاستدانوں سے نکل آئے نا تو خود ذہنی سکون ہو جائے گا اور یہ بے برکتیاں خود ختم ہو جائیں گی، جہاں دل لگانا ہے وہاں میں نے اور آپ نے دل نہیں لگایا، چوروں کے ساتھ دل لگایا، جھوٹوں کے ساتھ دل لگایا، عزت والی کرسیوں پر بیٹھتے ہیں دھوکے باز ہے، کرسی عزت والی ہے، بندہ عزت والا نہیں ہے، تو جہاں کرسی بھی عزت والی ہے، شخصیت بھی عزت والی ہے، وہ رسول اللہ ہیں، صحابہ ہیں، اور سب سے بڑی بات بلا تشبیہ احکم الحاکمین اللہ رب العالمین ہے، جو سچا ہے اسی پر یقین لگائیں، اس پر یقین کرنے کا فائدہ یہ ہے جب تک اس پر کامل یقین کریں گے نیکی کا میٹر چلتا رہے گا، مر گئے تو اس کی یقین کا وہ اجر ملے گا، شاید دنیا کما لے تو وہ نہ ملے، تو سراسر فائدہ ہے نا، تو اس سے ہٹ جائیں، آگے چلیں۔ تو جب حضور سید عالم نے غلبہ کیا تو حارث بھاگنے لگے تو پکڑ لیے گئے، پکڑ لیے گئے تو حضور کے پاس لائے گئے تو سرکار دو عالم نے دیکھ کر مسکرایا، فرما چھوڑ دوں گا تجھے لیکن جرمانہ بھر، جرمانہ بھر دے چھوڑ دوں گا۔ اس نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، تو میں تو بالکل قلاش ہو گیا ہوں۔ سرکار نے فرمایا جو تو غلام سے بات کر رہا تھا اور تو نے اپنے قیمتی اشیاء جو وہاں پہنچائے ہیں فلاں گھاٹی کے پاس، تو وہ کیا ہوگا؟ اس نے بڑے تعجب سے کہا یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا اسی نے بتایا جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا. یہ اسی نے بتایا جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے. تو انہوں نے دونوں ہاتھ آگے کیے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی تلوار اور غلبے نے تو ہماری گردنوں کو فتح کیا ہے, لیکن آپ کے اس علم نے میرے دل کو فتح کر لیا ہے. لہذا میں اپنے دونوں ہاتھ آگے کرتا ہوں, مجھے دار اسلام میں لے کر آئیں اور مجھے اس رب کے قریب لے کر آئیں کہ جو آپ سے کسی چیز کو پوشیدہ نہیں رکھتا. اور وہ دار اسلام میں آئے. حارث کی بیٹی ہیں, وہ بھی گرفتار ہو کر آئی ہیں, قبیلہ آیا ہے. حضور سید عالم قریب سے گزر رہے ہیں, کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ حارث کی بیٹی ہیں یہ, اور یہ یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں. حضور سید عالم نے فوراً کہا کہ ان کی بیڑیاں نہ ڈالی جائیں. اور دو خواتین کو حضور نے ایک صحابی کے ذریعے کہا کہ کیونکہ یہ اپنے قبیلے کی رانی ہے, اور ایک عورت کے لیے سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ اس کو عزت دار شوہر ملے. عورت کی اصل عزت یہ ہے کہ اس کو عزت کا مقام ملے, وہ اپنے گھر کی ملکہ ہو, اور جو اللہ رب العالمین نے اس کو مقام و مرتبہ دیا ہے اس کا گھر اس کی ایک ریاست ہے, اس کے بچے اس کے شوہر وہ ان کے ساتھ رہے اور وہ اس کے لیے اصل زندگی اور وقار ہے. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے کہا, صحابی سے کہ, اور دو خواتین جو نیک تھیں ان کو کہا کہ آپ جائیں اور میرا نکاح کا پیغام لے کر جائیں, اور ان کو کہیں کہ آپ کی مرضی ہے, اگر آپ چاہتی ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں داخل ہو جائیں. تو جب یہ کہ جو علاقہ فتح کر چکے ہیں وہ باندھی بھی بنا سکتے ہیں, وہ لونڈی بھی بنا سکتے ہیں, اور شرع اجازت بھی ہے, لیکن جب اتنا بڑا اعزاز ان کو ملا تو وہ رونے لگی. انہوں نے کہا پہلے مجھے دار اسلام میں داخل کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ عزتوں کو پامال کرنے والے نہیں ہیں, وہ عزتوں کو جوڑنے والے ہیں. جب حارث تو خود دار اسلام میں آ گئے, اور ادھر سے ان کی شہزادی ہماری ماں سیدہ طیبہ زاہدہ عابدہ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور سید عالم کے عقب میں آئی, تو صحابہ نے جو ان کے کئی سو لوگ گرفتار کیے تھے انہوں نے کہا جی بڑے شرم کی بات ہے جب اس قبیلے کی جو معزز خاتون ہیں وہ ہماری ماں بن گئی ہیں, تو یہ تو سارے ہمارے رشتے دار ہو گئے ہیں, تو لہذا ہم ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہیں کریں گے, کبڑیاں کھول دیں اور سب کو آزاد کر دیں. یہ آزاد کرنا تھا, وہ سب نے کلمہ پڑھ لیا. یہ میں نے صرف ایک اشارہ دیا آپ کو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد نکاحوں میں کیا کیا وجہ پنہا ہوتی تھی. اس سے آپ پڑھتے چلے جائیے. اسی طرح اب جب یہ سمجھ چکے ہیں تو اب میں بہت مختصر کرتا ہوں, وقت مختصر ہے. حضور سید عالم نے جب اس دنیا سے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور رفیق اعلیٰ کا سفر کیا, متفقہ طور پر اجماعی طور پر حضور کی 11 ازواج ہیں, لیکن جب حضور سید عالم اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں اور رفیق اعلیٰ کا سفر کر رہے ہیں تو حضور نے 9 ازواج چھوڑی ہیں, کیونکہ آپ کی حیات ظاہریہ مبارکہ کے اندر آپ کی دو زوجہ محترمہ اور ہماری دو مائیں, ایک سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ, ایک سیدتنا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان دونوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں وصال کیا تھا. اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے رحلت فرما رہے ہیں اور رفیق اعلیٰ کا سفر کر رہے ہیں اور دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں, تو آپ کی 9 ازواج جو ہیں وہ پیچھے رہ گئی ہیں. اب یہ جو 11 ازواج ہیں, مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کو ذہن میں رکھیں. یہ باتیں آپ کے ڈپریشن کو دور کرے گی, آپ کی پریشانی کو دور کرے گی. مسئلہ غربت نہیں ہے, مسئلہ میرے اور آپ کے اوپر اور چڑھاؤ کا ہے. لالچ, حرص, نا امیدی, یہ جو اوپر نیچے ساری چیزیں ہو رہی ہیں نا, یہ اس وجہ کا. جتنا تھوڑا ہے اس میں بھی گزارا ہو سکتا ہے, لیکن وہ تھوڑا بھی لٹانے کے لیے ہم لٹیروں کے پیچھے چل رہے ہیں. پھر بھی کہہ رہے ہیں نہیں جام تجھے ہی دوں گا, رات کام بھی تیری تنظیم کا کروں گا. میں نے کہا جب بندہ بربادی اپنے سر کے اوپر لے لے تو پھر اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین ایسی نحوست کے راستے سے, بالخصوص اس ملک کے سیاست دانوں سے اللہ ہماری جان چھڑائے, جھوٹوں سے لانتیوں سے جان چھڑائے. کل آپ نے تصویر دیکھی ہمارے اس صوبے کے ایک بزرگ ایسے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں, ڈرائیونگ لائسنس, ادارے بریک پیس بھر بھر کے مال پہنچاتے ہیں ان کو, اور وہ خود کینیڈا کے اندر ہاتھ باندھے ایسے اچھے بچے کی طرح کھڑے ہوئے ہیں. ان سے آپ دل لگائیں گے؟ اس کو سید کہتے ہیں؟ یہ سید ہوتے ہیں؟ لا حول ولا قوۃ. میں ایک دفعہ پڑھے مل کر, الحمدللہ الذی عافانی مم ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. میں بار بار آپ کو جھنجھوڑ رہا ہوں, آنا یہاں پر ہے, ناراض ہوتے رہیے, جتنا غصہ ہوں گے آپ وہی اجر کا باعث بنے گا, خوش ہوں گے اپنے لیے بھلائی کریں گے. سنیے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو, ہمارے اندر سانسیں جب تک ابھی اکھڑ رہی ہیں یہ باقی ہیں, ہمیں اس راستے کو پکڑنا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 ازواج ہیں, کیونکہ ہمیں وہ تقریر نہیں آتی کہ زمین کے نیچے کیا ہوگا اور آسمان کے اوپر کیا ہوگا. وہاں کیا ہوگا, پہلے جو زمین کے اوپر کیا ہو رہا ہے اس کو غور کر لیں آپ, تو ذرا وہاں پر بھی ہل جل کریں گے تو پھر آگے کا مرحلہ بعد. تو 11 ازواج مطہرات حضور سید عالم کی ہیں, اس میں سے 6 قبیلہ قریش کی ہیں. عرب کا علاقہ ہے اس میں کچھ ایک ٹرائب اور ایک قبیلے کا نام قریش ہے, باقی کچھ قبیلے ایسے ہیں جو قریش نہیں لیکن عربی ہیں. تو ہماری جتنی مائیں ہیں 11, تازہ چہروں سے باتیں سنیں میری آپ, ورنہ میں 16 اس میں دیکھ کر بھی تقریر کر سکتا ہوں اور مجھے عادت ہے 3-3 گھنٹے میں صرف اس کو دیکھ کر کر سکتا ہوں. تو میں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں تو میں کون ہوں آپ کون ہیں اس کو چھوڑیں, جن کا ذکر ہو رہا ہے چہرے ذرا کھلکھلا کر سب گھور کر لیں, مسکراؤ بیٹا تھوڑا سا ایسا, ماشاءاللہ ام المومنین کا ذکر ہے تو چہرے سپاٹ کر کر نہیں دیکھنا, نہ میں آپ کو اس طرح دیکھوں, کیونکہ ذکر ہو رہا ہے نا دل میں خوشی آتی ہے, ام المومنین کا ذکر ہے نا. اب آپ سنیے, 11 ازواج مطہرات میں عرض کر رہا تھا, 6 قریشیاں ہیں جس میں ہماری ماں سیدنا خدیجہ الکبریٰ. اس کو آنکھ بند کر کے اس تصور میں جائیے, دل باغ باغ, مدینہ مدینہ, روحانی روحانی ہو جائے گا. سیدتنا خدیجہ رضی اللہ عنہ, سیدتنا عائشہ رضی اللہ, سیدتنا حفصہ رضی اللہ, سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ, سیدتنا ام سلمہ اور سیدتنا سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہن. یہ 6 کے 6 ہماری مائیں جو ہیں یہ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتی ہیں جو حضور کے ہمارا. 4 جو ہیں وہ قریش سے نہیں لیکن عربی ہیں, جن میں سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہن. یہ 6, یہ 4 جو ہیں یہ قریشیاں نہیں ہیں لیکن عربی ہیں, وہ 6-10 ہو گئیں. اور ایک ہماری ماں جو ہیں ام المومنین سیدتنا صفیہ بنت خوی رضی اللہ تعالی عنہا, یہ نہ عربیہ ہے نہ قریشیاں ہیں, یہ بنی اسرائیل سے ہیں. صفیہ بنت خوی قبیلہ یہود سے آپ کا تعلق تھا اور یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد پاک کے اندر آئی, اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اکرام دیا ہے اس یہود کے قبیلے کی طرف, اکرام گیا ہے کہ ان کے گھر کی جو ایک عزت والی خان جو سردار تھا خوی بنت, تو خوی کی جو بیٹی ہیں سیدہ صفیہ, حضور نے ان کو گویا کہ اپنے نکاح میں لیا. تو مجھے بتائیے کوئی عزت دار شخص آپ کے قبیلے میں شادی کرے تو دنیا آپ کے قبیلے کو کتنی عزت سے دیکھتی ہے کہ یار ان کی بیٹی وہاں بھی آئی گئی ہے. تو یہ جناب سید, یہ جو نفسیاتی احساس ہے عزت اور توقیر کا, یہ جناب سید. اور سیدہ صفیہ بنت حوی جب حضور کے عقد مبارک میں آئی تو سرکار نے ایک دفعہ ہماری ماں سیدہ صفیہ سے پوچھا کہ تمہارے گھر میں میرے بارے میں کیا بات ہوتی تھی, کیونکہ یہود تھے نا, تو کہتی ہیں کہ میرے والد جو ہے نا حضور, وہ میرے چچا سے اکثر بات کرتے تھے کہ ہیں وہی, تھوڑا آرام سے سبحان اللہ کہی تاکہ بات ذکر, تو ہیں یہ وہی, ساری علامات وہی ہے, دیکھو امامہ بھی ویسا باندھتے ہیں, دیکھو چہرہ بھی ویسا ہے, چلتے بھی آ کر بیٹھے بھی اسی جگہ پر ہے. تو سرکار مسکرانے لگے کہا, پھر کہتے لیکن مانیں گے نہیں ہم ان کو, اس لیں گے مانیں گے تو جو ہم نے خامخواہ کی دشمنی بنائی ہوئی ہے اس سے تو ہماری ناک نیچے ہو جائے گی, سر نیچے ہو جائے گا, یعنی وہ بغض تھا ان کا. تو یہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر فرمایا. تو یہ 11 ازواج مطہرات, اللہ ان کے صدقے ان کے ناموں کے صدقے امت کی مشکلیں حل فرما دے اور پاکستان پر اللہ رب العالمین اپنا خاص فضل و کرم فرما. ان میں سے ایک سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کا ذکر پاک اکثر ہم سنتے ہیں, حصول برکت کے لیے چند باتیں ہم ذکر کرتے ہوئے چلتے ہیں. سیدہ صفیہ ملک, سیدہ خدیجہ الکبریٰ جو ہے وہ ملکۃ العرب ہیں اور اللہ رب العالمین جل والا نے آپ کو مال و مقام عطا فرمایا. ایک تو یہ کہ یہ حضور سید عالم کے پردادا قصی بن کلاب, سرکار کے جو دادا جان اوپر شجرے میں آتے ہیں قصی بن کلاب, ان سے جا کر حضرت خدیجہ کا شجرہ مل جاتا ہے, ایک یہ ہے. دوسرا یہ کہ یہ قریشیاں ہیں جیسا حضور قریشی بنو ہاشم ہیں تو سیدہ خدیجہ جو ہیں وہ قریشی یا بنو اسد ہیں. تو بنو اسد کا جو مزاج تھا نا وہ تجارت تھا, بزنس. یہ قبیلہ عرب میں بزنس میں بہت آگے تھا. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے والد جو ہیں خدیجہ بنت خویلد, یہ جو خویلد ہیں یہ بہت بڑے تاجر تھے, بہت مالدار تھے, لیکن ان کی نرینہ اولاد نہیں تھی, بیٹے نہیں تھے. جب وہ وفات کر گئے تو ان کی جو بڑی شہزادی سیدہ خدیجہ ان کے حصے میں سب کچھ آیا. تو پھر اپنے والد کے انتقال کے بعد پورا بزنس جو تھا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ہی سنبھالا تھا. تو شریعت اس سے منع نہیں کرتی کہ میرا جسم اور میری مرضی کریں, اس سے منع شریعت نہیں کرتی. دیکھیں اس ام المومنین نے بزنس کیا, لیکن جو دائرہ, جو اخلاق, جو تہذیب ہے, تہذیب اور اخلاق کو گراؤ گے تو پھر اسلام کھڑا ہو جائے گا. جو تمہارے حقوق, ہمیں ہمارے حقوق دو, ہمارے حقوق دو, بھائی حقوق دے رہے ہیں آپ کو, کھانا کھانا ہے نا, تو جوتے میں ڈال کر کیوں کھا رہے ہیں آپ, تھالی میں ڈال کر کھائیں. ہم آپ کو یہ تو نہیں کر, کھانا کھائیں آپ, اتنا اچھا آملیٹ فرائی کیا ہے آپ نے, تو جوتے کو الٹا کر کے اس کے سول پر آپ نے آملیٹ رکھا اور روٹی کھا رہے ہیں, تو یہ تو نہ کریں نا جی, میری مرضی نہیں, یہ تو اخلاق کے خلاف ہے, اس میں تو مرضی والی بات نہیں چلنے دیں گے. آپ کو کھانا ہے تو بالکل عزت سے بیٹھے ہیں, صاف ستھرے انداز میں بیٹھے ہیں, جو آپ کو سہولت ملی ہوئی ہے, اور سامنے پلیٹ رکھے ہیں اور اس پر رکھ کر کھائیں آپ, ہاتھ سے کھائیں نا آپ, جوتے پر رکھ کر منہ لگا کر کھا رہے ہیں, یہ تو جانوروں کا کام ہوتا ہے. تو حقوق کی بات نہیں ہے, تہذیب کی بات ہے. تو جس طریقے سے اپنے حقوق کو حاصل کرنا ہے اس حقوق کی طرف توجہ کیجئے نا. جس طریقے سے آپ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, یہ کسی نیک پاک باز, نہ بیٹی کا شوق ہے, نہ ماں کا شوق ہے, نہ بہن کا شوق ہے. حقوق کس نے نہیں دیے ہیں, میں اس پر درجنوں دفعہ جمعے میں گفتگو کر چکا ہوں, لیکن یہاں دیکھیے بات کو مختصر کرتے ہیں. اور پھر جو آپ یہ پلے کارڈ اٹھا رہی ہیں, تو پہلے تو جس ملک کی آپ ترجمانی کر رہی ہیں, ہمت کر سکتی ہیں آپ کہ یورپ کے اندر عورتوں کا کیا حال ہے؟ بسم اللہ کریں, کوئی نشست رکھیں, کوئی سیمینار رکھیں, بلائیں دنیا کے گویا کے لفافہ اینکروں کو نہیں, سنجیدہ لوگوں کو, اور ذرا یورپ کا معاشرہ اور اسلام کا معاشرہ سامنے رکھیں کہ عورت کی قدر کہاں پر ہے, اس وقت عورت کس قدر زوال میں وہاں پر موجود ہے. یہاں عورت گھر کی رانی ہوتی ہے, مرد صبح سے لے کر شام تک محنت و مشقت کر کے اس کو رزق حلال حیا اور پردے کے اندر دیتا ہے. آپ, میں کیا آپ کو بتاؤں, آپ کو بتانا, آئینہ دکھانا ہے سورج کو, آپ خود دیکھیے وہاں پر عورتوں کا کیا حال ہے, ان کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں اور ان کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں. تو لہذا, اور یہاں پر بھی جو اگر کہیں پر عورتوں پر ظلم ہوا ہے, ممبروں پر مذمت کی جاتی ہے ان بہنوں کے لیے جن کے چہرے پر تیزاب پھینکا گیا, خدا ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے, اور اس قوم کی ہر بیٹی کی اللہ حفاظت فرمائے, ہر بہن کی اللہ حفاظت. ہم ممبر پر کہہ رہے ہیں, مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کے حقوق سلب ہو رہے ہیں تمہارے جاگیرداروں کی وجہ سے, تمہارے سیاستدانوں کی وجہ سے. جہاں حقوق تلف ہوتے ہیں وہ ان کی قیادت میں ہوتے ہیں. آئیے سندھ کا دورہ کریں, قرآن سے شادی کرانے والے میں کس ہیڈ کی سپرویژن میں کام ہوتا ہے ہم بتاتے ہیں, چلیں ابھی سروے کرتے ہیں. تیزاب جو پھینکتا ہے وہ بھاگ کر کس کے جھنڈے کے نیچے چھپتا ہے؟ آئیے تبصرہ کریں. لا کر تم مذہب پر ڈالتے ہو, تم مذہب پر ڈالو گے ہم تمہارے ایک ایک پردے ہٹا کر بتائیں گے کہ تم کرتے کیا ہو. اس لیے کہ نام تم مسلمانوں کا لیتے ہو, بنتے سید ہو. اس وقت ہماری کابینہ میں جتنے سید ہیں تو شاید وہ تو کربلا میں بھی نظر نہ آئے. کوئی تشبیہ نہیں عظمت کی ان کی, لیکن نام سید رکھنے سے کام نہیں ہوگا, اتنا زیادہ ان سے پوچھا جائے گا. تو لہٰذا دیکھیے, یہاں پر پھر گھوم کر آئیے, اسلام فوبیا اور بیماری, یہ چھوٹے چھوٹی چٹکیاں جو یہ بھر رہی ہیں, یہ بھرتے ہیں پیچھے سے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے پھیلتے ہوئے اس مبارک چشمے سے جو کائنات فیضیاب ہو رہی ہے اس کو روکنے کی طاقت ان کے پاس نہیں ہے. یہ باولے اور پاگل ہو گئے ہیں, کہیں اپنا غصہ قرآن کو جلا کر نکالتے ہیں, کہیں نبی پاک کا خاکہ بنا کر معاذ اللہ نکالتے ہیں, کہیں اسلام کے پاس آواز لگاتے ہیں, دلیل ان کے پاس نہیں ہے. اب بات کی جائے کہ گراؤنڈ ریالٹی میں کوئی ثبوت بتائیں کہ کہاں پر اسلام نے حق کو پامال کیا ہے, تو جگہ نہیں ہے ان کے پاس. لیکن مذہب کا نعرہ لکھ کر اس کا مذاق اڑائیں گے, غلط باتیں کریں گے. اور میں ان سچے اینکرز اور بلاگروں کے لیے دعا کرتا ہوں, بلاگروں کے لیے, کہ جنہوں نے اس مارچ کے اندر ایک ایک خاتون کے منہ پر کیمرہ رکھ کر سچ کو واضح کیا اور لوگوں کو بتایا کہ کیا چل رہا ہے اور کیا یہ چاہ رہی ہیں اور مراد کیا ہے. تو میں ان منصف مزاج, چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے تھا, میں لیکن حق کو واضح کرنے پر بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی صحافت کا اور اپنے جو منصب ہے اس کا صحیح استعمال کیا کہ کسی کے اعلی کار نہیں تھے، جو واضح عدل اور فیکٹ چیز تھی اس کو انہوں نے واضح کیا جو چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں، کیونکہ اس وقت بہت بڑا ایشو ہے، اس لیے ہم نے ام المومنین کا یوم رکھا. کاش ایسا ہوتا کہ ان پلے کارڈ کے اوپر سیدتنا خاتون جنت کا نام لکھا ہوتا. ان سے بڑا کس کا کردار بیٹیوں اور بہنوں کے لیے رول ماڈل بن سکتا ہے؟ میری ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑی کائنات میں کون سی عزت والی خاتون ہو سکتی ہیں جن کا نام آ جائے تو پلکھیں جھک جاتی ہیں، جن کے نام کی حرمت سے ہر باپ اپنی بیٹی کو شفقت سے دیکھتا ہے، ہر بھائی اپنی بہن کو شفقت سے دیکھتا ہے، ہر شوہر اپنی بیوی کے حقوق کی ادائیگی کے لیے. جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجہ کا جب رشتہ سامنے آتا ہے تو خواتین اور بہنوں کو یہ پتا چلتا ہے کہ ان کے شوہر کا احترام اور جو اسپرچل جو روحانی کنیکشن ہے وہ کیا ہے، اور شوہر کو یہ پتا چلتا ہے کہ بیوی کے ذریعے اس کے دل میں قرار، تمانیت، اس کی سارے گھر کی خوشی اور اس کے دل اور اس کی ضمیر اور اس کی فکر کی آزادی اور سکون جو ہے وہ اس کی زوجہ کی وجہ سے ہے. تو ان کے ذکر سے یہ محبت قریب آتی ہے. گوروں نے جن عورتوں کو پاؤں کی جوتی بنایا ہے ان کا نام لینے سے کوئی اثر نہیں ہوتا، صرف درندگی اور بدبو پھیلتی ہے. معاشرے میں خوشبو پھیلانا چاہتے ہو تو سیدہ خدیجہ کا ڈے کرو، حضرت عائشہ کا ڈے کرو، حضرت سیدتنا خاتون جنت جو جنت کی ساری پاک باز عورتوں کی سردار ہے، حضرت سیدنا فاطمۃ الزہرا کا یوم کرو، تاکہ ان بیٹیوں کو پتا چلے، معاشرے کو پتا چلے، اور پھر اس کی روشنی میں دیکھو کہ کہاں حقوق پامال ہو رہا ہے، کہاں مرد مجرم بن رہا ہے. جب ان پاک باز عورتوں کا نام آئے گا تو پتھر سے پتھر دل مرد بھی سر جھکا کر کہے گا کہ میں معافی مانگتا ہوں، آئندہ ایسا نہیں کروں گا. لیکن جو تم معاشرہ بنا رہی ہو، اور میں اداروں سے اور حکومت کے جو حکام بالا ہے ان سے کہہ رہا ہوں، اس چیز کو فروغ دے کر تم معاشرے میں انارکی کی بنیاد رکھ رہے ہو، کشاکش کی بنیاد رکھ رہے ہو، نا امیدی کی بنیاد رکھ رہے ہو اور کھچاؤ کی بنیاد رکھ رہے ہو، اس سے بڑا کون سا ایٹم بم ہوگا جو یہ معاشرے کے اندر آپ پھیلا رہے ہو؟ ارے جب آپ سے کام نہیں ہوتا تو پھر استعفے دو، کسی صحیح بندے کو لاؤ جو ان کو کور کرے. اور عالمی دنیا کے سامنے جب تمہیں ڈبیٹ نہیں ہوتی تو اس قوم کے اندر اتنا پوٹینشیل موجود ہے کہ یہ ٹی وی پر آ کر گورے سے بات کر سکتا ہے کہ جو تم الزام ہم پر لگا رہے ہو، ایسا پاکستان کے معاشرے کے اندر ایسا نہیں ہوتا. جو ڈرامے آپ کے بن رہے ہیں جس میں رضائی بھائی کی شادی رضائی بہن سے ہو گئی اور بچہ پیدا ہو گیا، وہ ایک یوں تو ساری چینل ملعون ہے جو افطار کے وقت ڈرامہ، یہ ڈرامہ کیا کیا نہیں دکھا رہا ہے. تو لہٰذا مطلقاً چھوڑیے، اپنے گھر کو اگر بربادی سے بچانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو ٹینس اور سٹریس اور پریشانی سے بچانا چاہتے ہیں، تو وہ چیز دیکھیں ہی نہ کہ جو آپ کو نامیدی، لالچ، ہرس اور شہوت کی طرف لے جاتی ہے. آئیے وہ سچا راستہ جس پہ چل کر بندے کی دنیا بھی خوش گلے گلزار ہو جاتی ہے، آخرت بھی خوشگوار ہو جاتی ہے، وہ ان ہستیوں کا نام ہے. ان کو پڑھے نا، دس دس گھنٹہ ٹی وی پر لگاتے ہیں، آئے نا ان کو پڑھیں، کچھ دس پندرہ منٹ دیکھیں تو آپ کے سامنے خود پتا چل جائے گا کہ اندھیرا کہاں ہے اور اجالا کہاں پر ہے. ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو خود کاروبار کرتی تھی، حضور سید عالم کی شرافت جب آپ کے سامنے آئی اور آپ کی شرافت کا جب ذکر ہوا تو اپنے غلام میسرہ کو آپ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضور کے محبوب چچا نے سیدہ خدیجہ سے یہ کہا تھا کہ میرے بھتیجے کو تم کچھ مال دو، تو وہ ملک شام میں جا کر جب تم تجارت کرواتی ہو سب سے تو یہ مزاربت یہ بھی کر لے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ، بلکہ انہوں نے خود کہا کہ میں نے ان کے بارے میں سنا ہے، میں اوروں کو اتنا نفع دیتی ہوں، ان کو اس سے زیادہ دوں گی. سرکار کے محبوب چچا جناب ابو طالب نے حضور کو تیار کیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مال لے کر جب ملک شام گئے، 25 سال آپ کی عمر ہے. میسرا جو حضرت خدیجہ کا غلام تھا ساتھ میں سائے کی طرح لگا دیا، فرمایا ایک ایک ادا نوٹ کرنا اور مجھے بتانا. اتنی ذہین ہماری ماں تھی اور غور کر رہی ہیں، تحقیق کر رہی ہیں کہ ان کا کردار کے بارے میں جو میں نے سنا ہے ذرا معلوم کر لو. اور عرب میں یہ باز گشت تھی کہ نبی نے آنا ہے اور اسی خطے میں آنا ہے. میسرا لوٹ کر آئے تو میسرا نے کہا کہ بھائی وہ کیسے ہیں؟ سیدہ خدیجہ نے پوچھا تو کہا انسان نہیں، انسان وہ انسان نہیں. کہا میں نے ان کا بیچنا دیکھا ہے، میں نے ان کا خریدنا دیکھا. نہ جھوٹ بول کر وہ بیچتے ہیں، نہ جھوٹ بول کر وہ خریدتے ہیں. کسی چیز کو بیچتے ہیں، لوگ اس چیز کی اچھائی کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اتنا ہی بتاتے ہیں جتنا ہی وہ ہے. اس میں جو خرابی ہے وہ بتاتے ہیں. کہ ایک دفعہ یوں ہوا کہ ایک بندہ آیا، وہ سودا لینے کے لیے تیار ہو گیا جو لینا تھا، لیکن اس نے محمد کو کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم لات و عزا جو مکہ کے بت تھے ان کی قسم اٹھا لو تو میں مال خرید لوں گا. حضور سید عالم نے بھی اعلان نبوت نہیں کیا، 25 سال عمر ہے، تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ مال خریدنا ہے تو خریدو، میں جھوٹی قسم نہیں کھاتا اور بالخصوص میں لات و عزا کی قسم نہیں کھاتا. میسرا کو میں آ کر سیدہ ختیجہ کو یہ بات بتائی. سیدہ ختیجہ کا گھر جو تھا وہ گراؤنڈ پلس ون تھا. جب حضور سید عالم لوٹنے لگے اور پہاڑی سے اتر رہے تھے تو سیدہ ختیجہ تشریف فرماتی اپنی سہیلیوں کے ساتھ، دیکھ رہی ہیں کہ آسمان سے بادل حضور کے سر پہ چلا آ رہا ہے، تو اپنی سہیلی سے کہنے کی کہ دیکھیے کس طرح آ رہے ہیں. بلکہ یہ الفاظ موجود ہے سیرت میں کہ ان کے سر پر تو فرشتے نے سایہ کیا. جب آگئے مال دے دیا، پہلے سے زیادہ نفع ہوا، آج تک اتنا نفع نہیں ہوا. یعنی حضور سید عالم کے کرم اور برکت اور انداز تجارت سے اتنا بینیفٹ اور نفع ہوا. میسرا سے پوچھا یہ بادل والا کیا سلسلہ ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے تو ابھی دیکھا ہے، میں تو یہاں سے لے کر ملک شام اور ملک شام سے لے کر یہاں پر چل چلاتی دھوپ ہوتی تھی، لیکن ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ ان کے سر پر بادل تھا. ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر بھی دیکھیے رشتہ، اب شادی کرنا چاہ رہی ہیں، مرضی ہے، میری بیٹیاں بہنیں سنیں، اور میں ان بہنوں کو بھی کہتا ہوں جو ان کے ہاتھوں پر شکار ہو رہی ہیں، آپ ہماری بہنیں ہیں. جو کردار آپ دیکھیں، سیدہ کی خواہش ہے کہ رسول اللہ سے شادی ہو میری، لیکن طریقہ کار کیا ہے دیکھیے. اپنے چچا سے بات کر کے حضور کے چچا سے بات کر رہی ہیں، تو مسئلہ طریقہ کار کا ہے، حقوق لینے کا نہیں ہے. توجہ، مسئلہ طریقہ کار کا ہے. کیونکہ وقت ہو گیا ہے بہت زیادہ، سیدہ ختیجہ پر میں اتنی بات کر سکا، اور انشاءاللہ العزیز وقت ملا تو رات کو اس کی تھوڑی تفصیل بیان کریں گے. تو سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی تھی کہ میرا نکاح حضور سے ہو جائے، لیکن مرضی کے لیے نہیں کہ گلے میں پرس ڈال کر دروازے پر پہنچنا ہے العیاذ باللہ، یا میسیجز پر کوئی رابطہ کرنا ہے، نہیں، بلکہ باوقار بااخلاق جس میں عصمت تو عصمت و پارسائی اور عورت کا جو اصل حسن اس کی حیا ہے، میری ماں ام المومنین اس کا ایک بہت بڑا ماڈل ہے. آپ نے طریقہ کار قیامت تک کی بیٹیوں کو بتا دیا، اور آپ نے اپنے چچا کو ایک پاک باز خاتون اپنے چچا سے کہا کہ آپ جائیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے بات کیجئے اور خود پیغام نکاح بھیجئے. تو یہاں سے پتا چلا اگر لڑکی والوں کی طرف سے بھی بات آ جائے تو یہ بھی سیدہ ختیجہ کی سنت ہے. مسئلہ طریقہ کار کا ہے. میں بات کو یہاں سمیٹ رہا ہوں میرے دوستوں، یہاں پر ایک بات صرف یہ سن لیجئے، علماء کا یہ جملہ سننا، اللہ ان کی قبروں پر رحمت اتارے، کیا جملہ کہا؟ فرمایا یہ ایک مرد اور ایک عورت کی شادی نہیں تھی. اصل میں اگر دیکھو نا تو زواج العقل للعقل، ایک عقل کی ایک عقل سے شادی تھی. جو ذہانت کمال کی سیدہ ختیجہ کی تھی، وہی ذہانت اپنی جگہ پر جناب سید عالم کی ہے. رب نے آگے مشن کو چلانا ہے تو اپنے وقت کی کامل ذکیہ فقیہ اور عقل میں بالغ اور مضبوط، اور ادھر سے جناب، تو اس لیے علماء نے یہ جملہ لکھا ہے کہ حضور نے حضرت ختیجہ کو ان کی اصابت رائے، ذہانت، فطانت کی وجہ سے منتخب کیا تھا، اور یہ شادی ایک حکیمانہ شادی تھی، اور اس میں اللہ کی توفیق سے تھی، اور یہ کوئی شادی عام مسئلہ نہیں تھا، بلکہ ایک عقل کی، ایک شعور کی، ایک شعور کے ساتھ شادی تھی. کہ دنیا کو بتا دیا جائے کہ کامل شوہر ہوتا کون ہے اور کامل بیوی ہوتی کون ہے. ایک کردار دوسرے کردار کے قریب جا رہا ہے، وہ کردار مردوں کے لیے ماڈل اور ساری انسانیت کے لیے ماڈل، اور یہ کردار جو ہے وہ تمام عورتوں کے لیے ماڈل. تو ایک شعور اور ایک کردار اور ایک عقل، ایک عقل دوسرے عقل کے کمال کی طرف جا رہی ہے. کاش اس جملے کی حرمت کو میں اور آپ سمجھ سکے جو علماء نے لکھا، کان زواج العقل للعقل، ایک عقل اور ایک شعور کی ملاقات ایک دوسرے عقل و شعور کے ساتھ ہو رہی ہے. اس میں بات کو ختم کرتا ہوں. بیٹیوں کے لیے خاص طور پر حضرت ختیجہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ میری ساری اولادیں اللہ نے ان کے ذریعے دی. جب میری قوم نے میرے سے کفر کیا تو ختیجہ نے مجھ پر ایمان لایا، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا تو ختیجہ نے مجھے قبول کیا، میرے قوم نے مجھے محروم کیا تو ختیجہ نے مجھے خوش کیا، جب مجھے مال کی ضرورت رہی تو خدیجہ نے میرے مشن کے لیے مال دیا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المومنین حضرت عائشہ کے سامنے پورا یہ ذکر کیا حضرت خدیجہ پاک کے ساتھ. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک بیوی کو کس طرح ہونا چاہیے. سرکار کہتے جب میں آتا اور کافروں کے تانے اور ان کی پریشانی کو دروازے پر لے کر پہنچتا تو سیدہ خدیجہ دروازے پر ایسے کھڑی ہوتی اور اس انداز میں کھڑی ہوتی اور ایسا میرا استقبال کرتی. حضور کہتے ہیں کہ میرے سارا غم اور تکلیف دھل جاتا. یہ بیوی کو کہا ہے کہ شوہر کا وہ استقبال کیسے کرے گی, اور یہ شوہر کو کہا ہے کہ بیوی کی اچھائی کی پذیرائی اور اس کو اپریشیٹ کیسا کرے گا. کہ حضرت نبی پاک فرماتے ہیں کہ اب حضور کو تسلی دینے والا تو اللہ ہے, لیکن حضرت خدیجہ کے اس اخلاق کو کتنا بڑا درجہ رسول اللہ دیتے ہیں. یہ شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی اچھائی کو بڑھا کر بیان کرے. تو کہا یہ ہے وہ خدیجہ کہ جب میں قوم سے تھکا ہوا آتا اور پریشان حال آتا تو یہ دروازے پر میرا استقبال اتنے پیارے جملوں سے, اتنی پیاری تسلی سے, اتنی پیاری تسکین سے, اتنی پیاری مسکراہٹ سے اور اتنے محبت سے مجھ سے ملتی کہ میرے کندھوں پر جیسے بوجھ ہوتا غم کا پہاڑ کا وہ تمام کے تمام ختم ہو جاتا. تو یہ بیوی کا عمل ہے, اور یہ بڑھاوا دے کر اس کی ایک ایک عزت و شان. عورتیں جناب خدمت کرتے کرتے تھک جاتی ہیں. یہ کیسا عجیب شوہر ہے کہ دو جملے شکریہ کے اس کو نہیں کہہ سکتا, اس کی تعریف نہیں کر سکتا, اس کے بنا کھانے کی تعریف نہیں کر سکتا. یہ کیا درندگی اور خشکی ہے. باہر جا کر اپنے نکمے دوستوں کی گاڑیوں کی تعریف کر دے گا, لیکن جو اس کے گھر کے اندر اس کے نکمے دوستوں کی نہ جانے کن کن چیزوں کی تعریف کر دے گا, اور اس کے گھر کا قرار جس سے وابستہ ہے وہ اپنی عفت و پارسائی اور حیا سے اس کی امانت کی حفاظت کر رہی ہے, اس کے پاس یہ جملے نہیں ہیں. جانبین سے اگر شوہر رسول اللہ کا کردار لے لیں اور بہنیں ہماری وہ حضرت خدیجہ کا کردار لے لیں تو بڑے سے بڑا مسئلہ چٹکی بجا کر ختم ہوتا ہے. یہ روڈ پر مارچ کی آفت کی ضرورت نہیں ہے, ان کی بارگاہ میں حاضری کی ضرورت ہے. اب میں دیکھیں کتنی بڑی بات کر کے آپ سے بات کو ختم کر رہا ہوں. اس وقت وقت نہیں ہے, اور ظاہر سی بات ہے رمضان المبارک ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی بیٹی کون ہے؟ سیدہ زینب بولیے رضی اللہ عنہا. سرکار کی چار بیٹیاں تین بیٹے, چار بیٹیاں دو بیٹے روایت ہے. یہ چھ یا سات اولاد ساری کے ساری حضرت خدیجہ سے ہوئی. حضرت خدیجہ کی دو شادیاں پہلے ہوئی تھیں جن سے آپ بیوہ ہوئی, ان سے تین بچے آپ کے تھے. تو چھ یا سات آٹھ نو, اور ایک مولا علی کو گود حضور نے لیا تھا, دس بچے. دس بچوں کو ام المومنین نے خود پالا ہے, نوکرانی نہیں رکھی, ملکۃ العرب تھی. شوہر کا احترام ایسے ہے کہ اس کو یہ خوش لگتا ہے تو میں اس پر رہوں گی. قرآن کریم کی آیات موجود ہیں, کہتے جی ہم کام نہیں کریں گے. حضرت ام المومنین کہتی ہیں حضرت عائشہ رسول اللہ کے کپڑے میں خود دھوتی تھی, کبھی فجر کے وقت کوئی کپڑا رہ جاتا بخاری شریف میں تو مجھے حضور سید عالم کہتے ہیں کہ فجر میں مجھے یہ کپڑا پہننا ہے, نماز کے لیے جانا ہے. آئے ہائے, تو ام المومنین کہتی میں جلدی جلدی کپڑا دھو لیتی اور اس کو اچھی طرح سے نچوڑتی اور اس کو سکاتی. تو کہا میں نے دیکھا ہے کہ سرکار وہ کپڑا پہن کے جاتے تو کپڑے کے اوپر تری نظر آ رہی ہوتی اس بھیگے ہوئے پن کی. تو یہاں دیکھیں شوہر کے بیوی نے جو دیا اس کا احترام ہے, اور ادھر سے شوہر کی خدمت ہے. یہ کون سا معاشرہ ہے یار کہ مجھ پر کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں تمہاری جناب جو ہے وہ خدمت کروں. تو میں ان مفتیوں کو بھی کہتا ہوں تھوڑا بریک لگائیے, کچھ اخلاقیات اور سیرت کو بھی ذرا دیکھیے. یہ قرآن کریم فرقان حمید نے سورہ زخرف میں بیان کیا. وقت میرے پاس نہیں ورنہ میں آیت آپ کے سامنے پڑھتا. انشاءاللہ ایک آدھ دن میں وہ کلپ ہمارے فیس بک پر آپ دیکھ بھی لیں گے, آ جائے گا قرآن کی آیت کے تحت. بات کو ختم کرنے کے لیے کہ سرکار کی بڑی بیٹی سیدہ زینب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہنیں حالہ بنت خویلد ان کا ایک بیٹا ہے ابو العاص. حضرت خدیجہ اپنے اس بھانجے سے بہت محبت کرتی تھی. بات ختم ہو رہی ہے. اسلام کا روشن معاشرہ ذرا دیکھیں آپ, روشن معاشرہ دیکھیے آپ. وہ روشن نہیں جو ان کے نام پر ڈالروں پہ لیا جاتا, جو روشن ہے اور ہمیشہ روشن رہے گا, جس کا سورج کبھی غروب نہیں ہوگا. یہ روشن معاشرہ. سیدہ خدیجہ کو اپنے بھانجے حضرت ابو العاص جو بعد میں فتح بدر کے بعد مومن ہوئے فتح مکہ کے قریب, تو ان سے بڑی محبت تھی. سیدہ خدیجہ خود چل کر آئیں حضور سے کہنے لگی میں ایک بات کہوں آپ مان جائیں گے. اب دیکھیں بیوی اور شوہر کا طریقہ, یعنی نبی کی حیثیت تو ہے لیکن اس وقت شوہر اور بیوی کے رشتے میں آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے پیش آتی ہیں. سیدہ خدیجہ کہتی حضور سے کہ میں ایک بات کہوں آپ مان جائیں گی. سرکار نے فرمایا میں نے تمہاری بات کم نہیں مانا,
یہ دیکھیں سبحان اللہ، یہ ہے وہ رویہ، یہ ہے وہ ماحول، اس میں کوئی غیرت پامال نہیں ہوتی، یہی غیرت ہے.
تو کہنے لگی وہ ابو العاص، آس جو ہے نا آس، ہاں ہاں ہاں، کہنے لگی وہ میرا بڑا چہیتا ہے اور میں اس کو اپنے بیٹوں کی طرح رکھتی ہوں. تو کہا کہنا کیا چاہتی ہوں ختیجہ، یہ تو بتاؤ. کہا وہ میں چاہتی ہوں کہ زینب کی شادی اس سے ہو جائے.
یہ سیدہ ختیجہ نے رسول اللہ سے کہا. حضور نے پہلے کیا کہا تھا کہ میں تمہاری بات کو کبھی میں نے منع کیا ہے، لیکن اب حضور کیا کہتے ہیں؟ فرمایا ختیجہ جو تم نے کہا مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میری بیٹی کی مرضی معلوم کرو. اللہ اکبر. یہ حدیث میں کیا کہا؟ میری بیٹی کی مرضی معلوم کرو کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے. تو سیدہ ختیجہ نے کہا کہ ہاں میں نے زینب سے پوچھ لیا ہے، زینب راضی ہے. رسول اللہ نے مسکرا کر فرمایا میں بھی راضی ہوں. ہائے ہائے، اس معاشرے کو کہاں چھوڑا ہے ہم، بیٹی سے پوچھنا، بیٹی کی مرضی، ماں باپ کا باہم مشورہ کر کے طے کرنے کے بعد مہر ثبت کرنے کے لیے بیٹی سے پوچھنا اور بیٹی کا اس پر رضا دینا، تو پھر شادی کا اس حوال میں ہو جانا. لیکن بیٹی کا رضا کرنا بھی کیسا ہے کہ جب بیٹی کے ذہن کے اندر بیٹی زہرا موجود ہو. یہ نہیں کہ کالج یونیورسٹیوں کے منتشر معاشرے سب ایسے نہیں ہیں، لیکن جس میں درندگی کے ساتھ بے حیائی پیدا کی گئی ہے اور اس معاشرے سے متاثر ہو کر بیٹی جواب دے، تو بیٹی کو بھی چاہیے کہ جس معاشرے کے نور سے تو بات کرنا چاہتی ہے وہ معاشرے کے فرد کامل سیدہ زہرا پاک ہے. اور ماں باپ اگر اپنی رائے کو رکھنا چاہتے ہیں تو وہ غور دیکھیں وہ معاشرہ کون تخلیق کر رہا ہے، جناب رسول اللہ اور ہماری ماں سیدہ ختیجۃ الکبریٰ. اللہ اس مبارک اور ٹھنڈی بات کے صدقے ہماری زندگیوں میں ٹھنڈک اور قرار عطا فرما دے، ہمارے روزوں کو اللہ قبول فرمائے. اور دعا کرو یار اللہ پاکستان پر خاص فضل فرمائے. پاکستان نے جانا کہیں بھی نہیں انشاءاللہ، یہ ہمیشہ رہنے کے لیے بنایا اللہ کے فضل سے. اللہ رب العالمین اس وقتی اتار چڑھاؤ کے اندر ہمیں بے برکتی سے بچا لے، ہمیں رسوائی سے بچا لے، ہم اچھے شہری بن جائیں، غصہ نہ کریں، لوگوں کو گالیاں نہ دیں، ٹریفک کے اندر الجھے نہ، کچرا زمین پر نہ پھینکیں اور رانگ سائڈ سے اپنی گاڑیوں کو نہ چلائیں، لوگوں کو سختی کے ساتھ نہ دیکھیں. یہ ہے رمضان. ارے جنہوں نے اپنی عہدے کو برباد کیا، ہم کیوں کھچاؤ لا رہے ہیں؟ ہمیشہ اپنے ذہنوں میں حضور سید عالم کا کردار میں اور آپ رکھیں. انسان غلطی کر جاتا ہے لیکن جیسے پتا چلا نہیں نہیں یار یہ کردار تو مسلمان کا نہیں ہے، گاڑی روک کر اس کے پاس گیا، بھائی میں نے سختی کی لیکن میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے. اپنے آپ کو لائیے معافی، اور اپنے غلطی کا اقرار کرنے سے بندہ چھوٹا نہیں ہوتا. اللہ میری اور آپ کی خطاؤں کو معاف کرے اور اللہ ہمیں پاکستان کو سنبھالنے کی توفیق دے. ہم نے کیا سنبھالنا ہے؟ اپنے اخلاق کے ذریعے سنبھالنا ہے. اپنے اندر سے بے جا تناؤ ختم کریں، کھچاؤ ختم کریں. روٹی ملے گی ختم نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین مجھ سے اور آپ سے ہرس کو نکالے، لالچ کو نکالے، اور اس کو توازن کی طرف لانے والی چیز ہے ان بزرگوں کے واقعات. مجھے بتاؤ آج کون کون افطاری کرنے سے پہلے ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر میری ماں ام المومنین حضرت ختیجہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا؟ اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ برکتیں بھی آئیں گی، روحانیت بھی آئیں گی. اللہ رب العالمین میری ماں، ہماری ماں سیدہ ختیجہ کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. یہ مجلس جو میں نے اور آپ نے بیان کی ہے، یہی مجلس میرے اور آپ کے لیے قبر اور حشر میں نجات کا باعث بن جائے. وآخر دعوانا